بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. ان آیات میں جس طرح دوسری آیات میں بھی ہر موقع کے لحاظ سے اللہ تعالی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سکھاتے ہیں اور بہت سی ہمارے لیے عبرت کی اور کام کی باتیں ہوتی ہیں، ان آیات میں ہمارے زندگی کا ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا ہے. اور اگر آج کل کے حالات میں دیکھیں تو واقعتاً یہ آیات ہمارے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہیں، بہت بڑا سبق ہے، اور بہت سے فساد اور بگاڑ کی بنیاد ان آیتوں پر عمل نہ کرنے یا ان آیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا باتیں بیان کی گئیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ پیغمبروں کو، یا ایها الرسل، اے پیغمبرو، سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا نزول ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، تو خطاب کیا جا رہا ہے یا ایها الرسل. اگرچہ مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں، واضح سی اور آسان سی بات ہے، بالکل ظاہر ہے، اور سب سے راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جو فرما رہے ہیں کہ یا ایها الرسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کہا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ بتایا کہ یہ حکم جو آگے دیا جا رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء کو بھی ان کے اوقات میں، ان کے زمانوں میں یہ حکم دیا گیا تھا. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، قرآن میں اس کا اور جگہوں پر بھی ذکر ملتا ہے، لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض غیر مسلموں کی طرف سے وہ طرح طرح کے سوالات، اشکالات کرتے رہتے تھے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، ایک اشکال یہ بھی تھا، یا اعتراض کہہ لیں یہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی جانور کو مار دیتا ہے، یعنی میتا مرا ہوا جانور ہے، اللہ کی طرف سے اس پر موت آئی، تم کہتے ہو حرام، اور اگر تم خود ذبح کرتے ہو، انسان اس کو مارتا ہے، کہتے ہو حلال. یہ عجیب بات ہے کہ انسان مارے تو حلال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ مارے تو حرام ہو گیا. اب ظاہر ہے دماغ کس طرح چلتا ہے انسان کا، جب دماغ ہی الٹا چلے گا تو ظاہر ہے سوالات اسی طرح کے ہوں گے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لکل امۃ جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے ذبح کا طریقہ مقرر کیا تھا. تو اس لیے یہ ذبح کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر امت کے لیے تھا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے. لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر. تو یہ بے وقوف، یہ جن کو قرآن الذین لا یعلمون کہتا ہے جگہ جگہ پر، اہل مکہ کو، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی علم نہیں، نہ گزشتہ انبیاء کے تاریخ کا علم، کچھ بھی نہیں. تو یہ لوگ جو الذین لا یعلمون، ان کو یہ بالکل ہرگز آپ سے کبھی اس بارے میں بحث نہ کریں، اس لیے کہ ہمیشہ ہر امت میں یہ طریقہ رہا ہے. بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا، یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو تم پاکیزہ کھانے کی چیزیں، حلال کھانے کی چیزیں ہی کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو. انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ اعمال کرتے ہو میں انہیں خوب جانتا ہوں. یہاں پر بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یا ایوہ الرسل، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہم امتی ہیں، تو ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. کون سے دو حکم ہیں؟ کہ حلال کھانا اور اعمال صالحہ. تو جس طرح یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دیا جا رہا ہے، اسی طرح یہ حکم گزشتہ انبیاء کو بھی دیا گیا تھا. اس لیے فرمایا یا ایوہ الرسل، یا ایوہ الرسول نہیں فرمایا. یعنی گویا ہر ہر زمانے میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں ان تک یہ احکام آئے تھے اور انہیں حکم دیا گیا تھا، دو کام خاص طور پہ، کلوا من الطیبات اور دوسرا واعملوا صالحا. مفہوم واضح ہو گیا. آگے بھی پھر اسی طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اگرچہ یہ خود ایک اہم سبق ہے اس لیے ہم اس پہ پہلے بحث کر لیتے ہیں، پھر آگے بھی یہی بات آ رہی ہے، نہادی امتکم امتا واحدہ، اور دیکھو اس امت کو جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، جو عقائد ان کے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جو عقائد اس امت کے ہیں، ہادی امتکم، یہ تمہارا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے ایک ہی طریقہ رہا ہے، توحید، رسالت، آخرت اور بنیادی عقائد جتنے ہیں وہ سب کے سب گزشتہ امتوں کے بھی وہی تھے، اس امت کے بھی یہی ہیں. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم. اسی طرح کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ حلال کھانا کھانے کا حکم، نیک اعمال کرنے کا حکم، جس طرح اس امت کو دیا گیا گزشتہ امتوں کو بھی دیا گیا تھا. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون، میں تمہارا رب ہوں، مجھے سے ڈرتے رہو. یہ تو آیتوں کا ایک سرسری مفہوم ہو گیا، جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا مختصر مفہوم ترجمے کے لحاظ سے واضح ہو گیا. لیکن یہاں پر اور کئی باتیں ہیں. ایک تو رسول کی بات تو ہو گئی کہ رسول کہنے کے بجائے رسول کیوں کہا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حکم تمام گزشتہ رسولوں کو بھی تک بھی آیا تھا یہ حکم، اور گزشتہ امتیں بھی اسی حکم کی مکلف تھیں، ان کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنا لازم تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر حکم کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ اب یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، میں اس پر ایک مزید تھوڑا سا اضافہ کر دوں، اس لیے کہ مفہوم تو ظاہر ہے، جو واضح ہے وہ تو واضح ہے، اور اس کے جو مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، اس میں مزید اور تفصیلات ہیں. لیکن میں آج کل کے لحاظ سے ایک مزید بات واضح کر دیتا ہوں، اگرچہ الحمدللہ ہمارا یہ سننے والے جتنے بھی ہیں ان کا ذہن اس سلسلے میں صاف ہے، لیکن ہمیں پتہ چلے کہ دوسرے لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ظاہر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو ان سے ہماری بحث بھی نہیں. لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ولیعاذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے یا ایوہ الرسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی رسول آنے والے ہیں، ولیعاذ باللہ، اجماع امت کے خلاف ہے اور باطل عقیدہ ہے. اور اس طرح کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کوئی بات کی، انبیاء سے کوئی بات کہی، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. یہ بھی اسی طرح ہے، ہمارے لحاظ سے اس میں بالکل واضح بات ہے، کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. بہرحال یا ایوہ الرسول، تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف تمہیں حکم نہیں، گزشتہ امتوں کو بھی حکم تھا، گزشتہ پیغمبروں کو بھی حکم تھا. کیا حکم؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. دو باتیں اس سے. بہرحال ایک تو ظاہری آیت سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کھانا حلال طیب ہو تو اس کا اعمال صالحہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ پہلے کھانے کی حلال ہونے کا بیان فرمایا، پہلے کھانے کی حلت بیان فرمائی، کلوا من الطیبات، اس کے بعد واعملوا صالحا بیان فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی غذا اگر حلال طیب ہے تو اعمال صالحہ اس پر مرتب ہوں گے، اشارتاً معلوم ہوتا ہے، اور اگر غذا حلال طیب نہیں ہے تو اس پر اعمال صالحہ مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ چونکہ ایک اہم بات ہے، اس وجہ سے میں اس کی چاہتا ہوں کہ اچھی طرح وضاحت کر دوں، اور ہمارے لحاظ سے عملاً یہ ایک اہم چیز ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی بھی ضرورت ہے۔ ایک کام کی بات ہے کہ حلال غذا، اس کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اس کو میں چند احادیث اور واقعات سے واضح کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، طیب ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا مگر حلال طیب، وہ مال جو طیب ہو۔ انسان حرام کمائی صدقہ دیتا ہے، ثواب نہیں ہے۔ حرام مال تو انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے اصل مالک معلوم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، اصل مالک کی طرف سے بغیر ثواب کی نیت کے دے دے تاکہ اس کے ذمے سے گناہ کا بوجھ ہٹ جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حرام مال، حدیث میں آتا ہے لا يقبل، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، اور اگر خیانت کیا ہوا مال ہے، حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے، اس کا صدقہ بھی اگر انسان دیتا ہے تو صدقہ قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ صرف طیب ہی مال قبول کرتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہی مسلم شریف کی روایت، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا پیغمبروں کو حکم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ آیت تلاوت فرمائی، انی بما تعملون علیم، یہ تو رسولوں کو حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت جو تلاوت فرمائی وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ دوسرے پارے میں یہ آیت آتی ہے۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دے رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، وہی حکم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر یہ دو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کوئی شخص ہے جو لمبے سفر میں جاتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، لمبے سفر میں جاتا ہے، یہ مشہور ہے کہ سفر میں انسان جب دعا کرتا ہے تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ایک شخص سفر میں ہے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطیل السفر، طویل سفر میں جاتا ہے، مشقت زیادہ تو دعا کی قبولیت زیادہ، اشعث اغبر، بال بھی بکھرے ہوئے، کپڑے بھی غبار آلود ہو گئے ہیں، میلے کپڑے، یعنی گویا کہ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ مسکین، یعنی وہ قابل رحم ہے اور اب اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، جیسے انسان جب دعا مانگتا ہے تو ہر دعا میں یا اللہ، اے رب، یا اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یہ شخص آسمان کی جانب، اوپر کی جانب ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کھانا حرام ہے اس کا، پینا حرام ہے اس کا، اس کا لباس حرام ہے، حرام غذا سے اس نے پرورش پائی ہے، حرام غذا اس کے جسم میں گئی ہے جس سے اس کا جسم بڑھا ہے، گوشت میں بڑھنے کی صفت آئی، اس کی قوت میں اضافہ ہوا حرام غذا کے ذریعے، فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، جس میں اس آیت کا بھی ذکر ہے اور دوسری آیت کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک اہم جز ہے ہمارے حصہ، یہ ایک اہم جز ہے جس جو ہمارے دین کا اور اسلام پر ثابت قدمی کا، اعمال صالحہ اختیار کرنے کے لیے ایک اہم جز ہے کہ انسان اپنے غذا میں یہ غور کر لے کہ کس قسم کی غذا وہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اے کعب بن عجرہ، دیکھو، انہ لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من السحت فالنار اولى به، دیکھو اے کعب بن عجرہ، یاد رکھنا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ گوشت جو حرام سے پرورش پائے، اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پرورش پاتا ہے تو دوزخ ہی اس کے زیادہ لائق ہے، وہ دوزخ ہی کے زیادہ مستحق ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیباً، جو حلال غذا کھانے کا اہتمام کرے، وعمل فی سنت، سنتوں کا اہتمام کرے، وامن الناس بوائقہ، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ و مأمون رہیں، دخل الجنہ، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین باتیں بیان فرمائیں، جنت میں داخل ہونے کا ایک آسان سا نسخہ بیان فرما دیا کہ تین عمل، من اکل طیباً، حلال غذا کھائے، عمل فی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا رہے، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ و مأمون رہیں، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر، بہت سے لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، تین کاموں پر عمل تو بہت سے لوگوں میں ہے، اور ظاہر ہے صحابہ کا دور تھا، تو ظاہر ہے کہ صحابہ میں تو ان چیزوں پہ عمل عام تھا، تو یہ چیزیں تو بہت سے لوگوں میں پائی جا رہی ہیں، جنت کا نسخہ اتنا آسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، ہاں، میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ کثرت سے ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا یہ نسخہ ہے، اور صحابہ کے دور میں کثرت سے اس پر عمل کرنے والے موجود ہیں، ظاہر ہے صحابہ تو سبھی جنتی ہیں، تو سبھی اس پر عمل کرتے تھے، تو اس لیے صحابی کو، سننے والوں کو یہ ہوا، اچھا اتنا آسان نسخہ ہو گیا جنت میں داخل ہونے کا، آپ نے فرمایا، ہاں، صرف تمہارے لیے نہیں، آئندہ بھی لوگ ہوں گے جو اس پر کثرت سے عمل کریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کا نسخہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ اب وہ سزا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے ذریعے سے سزا پہنچا کر معاف کر دیں، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا دیں، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، بندے کی توبہ کا اور اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ حدیث خود تفصیل طلب ہے، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، قوت میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے، کہ انہوں نے اس موضوع پر بہت تفصیلی ایک وعظ فرمایا تھا، اسی کا میں خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، وہی اکل حلال کے سلسلے میں۔ انہوں نے تو خیر حدیث میں چونکہ تین اجزاء ہیں، اکل طیباً ایک جز ہے، عمل فی سنت دوسرا جز ہے، اور امین الناس بوائقہ تیسرا جز ہے، تین جز تھے حدیث میں، انہوں نے تو ہر ایک پر مستقل تفصیل بیان فرمائی تھی، میں تو صرف پہلے حصہ اکل طیباً، حلال غذا کے متعلق جو انہوں نے بیان فرمایا تھا، اس میں سے جو اہم باتیں تھیں وہ بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ حدیثیں اور اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور حرام یہ اسلام کے ایک بنیادی احکام میں ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب حلال غذا کھاتا ہے تو اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتا ہے، حرام غذا کھاتا ہے تو اعمال صالحہ سے دور اور گناہوں کی طرف اور زیادہ مائل ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ حلال کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے۔ ہم لوگ عام طور سے ان ملکوں میں رہنے والے حلال کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ ذبیحہ ہاتھ سے ذبح کیا ہوا، ہینڈ سلوٹر ہوتا ہے، ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ہمارے لحاظ سے حلال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہے اور اس نے وہ رگیں کاٹی ہیں جو کاٹنی چاہیے، یہ بنیادی تین چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے جانور حلال ہو وہ تو ہے، اور جانور حلال ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ کاٹنے والا مسلمان ہے یا اہل کتاب میں سے ہے، صحیح معنی میں اہل کتاب میں سے ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے اور رگیں جو کاٹنی چاہیے وہ کٹ جائیں۔ بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے جانور حلال کہلاتا ہے۔ تو حلال ہونا اس معنی میں تو ہے ہی، اور ظاہر ہے کہ صحابہ میں تو اس کا تصور نہیں تھا کہ اس کے خلاف کوئی کرتا۔ احادیث میں جہاں حلال اور طیب کا لفظ آتا ہے، کلو من الطیبات کا جو ذکر ملتا ہے، تو اس میں وہ تو معنی ہیں ہی مراد ظاہر ہے، لیکن ایک دوسرے معنی بھی ہیں، عام طور پہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں۔ اس طرح کی احادیث میں ویسے تو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی احادیث اور آیات پڑھتے ہوئے، وہ ہے کہ انسان کی کمائی حلال ہو، کمائی حلال ہو، اور حلال کمائی سے انسان جو کوئی کھانے کی چیز خریدے وہ حلال ہو، تو کہا جائے گا کہ یہ حلال طیب ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیوبند میں ایک بہت نیک انسان تھے جن کو شاہ جی عبداللہ کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان کا کام کیا تھا، وہ چونکہ بہت نیک آدمی تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ نیک آدمی ہیں، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ گھاس بیچتے تھے، گھاس جمع کرتے تھے، گھاس بیچتے تھے، اور ان کا بس یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک خاص مقدار میں گھاس لے کر بیچنے کے لیے جاتے، 6 پیسے میں بیچتے تھے، قیمت بھی متعین تھی اس کی 6 پیسے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ اور چونکہ بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، تو لوگوں کو انتظار رہتا تھا کہ وہ فلانے آئیں گے نا، ان کی وہ جب گھاس بیچیں گے وہ ہمیں خریدنا ہے۔ اب بیچارے وہ پہنچتے تھے، جیسے ہی پہنچتے فوراً بک جاتا تھا، یعنی لوگ تیار کھڑے ہوتے تھے کہ جو پہلے آ کر ان کے پاس پہنچ گیا تو وہ ان سے خرید لیتا تھا، ہر ایک ان سے خریدنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کوئی ایک ہی لے سکتا تھا، وہ اتنی مقداری اتنی ہوتی تھی، 6 پیسوں میں سے 2 پیسوں کا تو فوراً صدقہ ہو گیا، 2 پیسے اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے، اور 2 پیسے وہ جمع کرتے تھے، اور جب ایک خاص مقدار میں وہ پیسے جمع ہو جاتے تھے تو پھر وہ دیوبند کے جو اکابر تھے اس زمانے میں، جو بزرگ حضرات تھے اللہ والے، جو بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی وغیرہ دوسرے حضرات تھے، تو ان حضرات کی وہ دعوت کیا کرتے تھے، تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جب دعوت کرتے تھے شاہ جی عبداللہ، تو اس کے بعد، اس کے کھانے کے بعد، ہمارے قلب میں خاص قسم کا نور محسوس ہوتا تھا، ہم خاص قسم کا ایک نور محسوس کرتے تھے، اور ہم ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا کھانا اتنا حلال طیب ہوتا تھا کہ اس کے کھانے کے بعد ایک خاص قسم کے انوارات ہمیں محسوس ہوتے تھے، اور کئی دنوں تک اس کا اثر رہتا تھا، بلکہ کئی مہینوں تک اس کا اثر رہتا تھا۔ یہی شاہ جی عبداللہ جو دیوبند والے تھے، ان کا واقعہ ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی چونکہ وہ 6 پیسے کا جو بیچتے تھے گھاس، تو ایک مرتبہ وہ گھاس بیچنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کوئی پولیس کا آدمی تھا، اس نے دیکھا گھاس بیچنے جا رہے ہیں، اور اس کے پاس گھوڑا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا، اس کو گھاس کھلانی تھی، تو ان سے کہا کہ گھاس ڈال دو یہاں پہ. ظاہر ہے وہ تو ان کا تو ظالمانہ انداز ہوتا ہے, گھاس ڈال دے یہاں پہ, ڈال دی, پیسے نہیں دیے, انہوں نے تو گھاس دیا ڈالی اور چلے گئے. وہ جو سپاہی تھا اس نے دیکھا کہ گھوڑے نے جیسے ہی گھاس کھانی شروع کی تو وہ اچھلنے لگا. یہ پریشان ہوا کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بزرگ آدمی ہیں, ان کی یہ گھاس تم نے جو غلط طریقے سے لی ہے, زبردستی غصب کر کے لی ہے, یہ تمہارے گھوڑے کو ہضم نہیں ہوگی. یہ پریشان ہو گیا, اچھا اچھا جلدی سے ان کے پاس گیا, ان کو تلاش کیا, ان کے پاس گیا اور پاس جا کے ان کو کہا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں. کہا نہیں, مجھے تو صرف 6 پیسے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. زیادہ پیسے دینا چاہ رہا تھا, فرمایا نہیں, مجھے 6 پیسے چاہیے, یہ حلال غذا. اللہ تعالیٰ نے حلال غذا میں ایک خاص اثر رکھا ہے کہ ان کی چونکہ غذا اتنی حلال تھی, ان کی آمدنی اتنی حلال تھی کہ وہ غلط طریقے سے ان کی جب آمدنی لی گئی, گھاس لی گئی, تو گھوڑے کو بھی ہضم نہیں ہوئی, یہاں تک کہ پیسے ادا کیے پھر گھوڑے نے کھایا. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف فرید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام غذا کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. حرام غذا انسان جب کھاتا ہے تو اس سے 4 قسم کے نقصان ہوتے ہیں, یہ بنیادی بڑے نقصان. نمبر 1, دل سے نور خارج ہو جاتا ہے. نمبر 2, طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے, اب نیک اعمال کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, بس سست پڑے رہتے ہیں. نمبر 3, گناہوں کے خیالات زیادہ آتے ہیں. اور نمبر 4, نیکی سے طبیعت ہٹ جاتی ہے. 4 نقصانات. اور بڑا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور کے بعد یہ 4 باتیں بیان فرمائے. دل سے نور خارج ہو جاتا ہے, طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے, گناہوں کے خیالات زیادہ آتے ہیں, اور نیکی سے طبیعت ہٹ جاتی ہے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت تاکید سے فرما رہے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. ایمان والوں سے پہلے کہہ دیا سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, حلال کھانا کھاؤ. احادیث میں بھی کثرت سے اس کی تاکید آئی ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک مشہور بزرگ ہیں, مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے, جنہوں نے واقعات پڑھے ہیں ان حضرات کے, آپ بیتی وغیرہ اگر کسی نے پڑھی ہے تو ان کے سامنے واقعات ہوں گے, ان کے بھی بڑے عجیب واقعات ہیں. ان کا حال, یہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا حال زمانہ طالب علمی میں جب پڑھنے کا زمانہ تھا, وہ تو جس کو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلبہ کا حال تو یہ ہوتا ہے, طلبہ طالبات یعنی پڑھنے والے جو ہوتے ہیں, طلبہ کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے تو سب کچھ حلال ہے, ہم تو غلط کام بھی کر لیں کوئی بات نہیں, اس لیے کہ ہم تو طالب علم ہیں نا, ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. بہرحال حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا زمانہ طالب علمی میں حال یہ تھا کہ دہلی میں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر انہوں نے سالن استعمال نہیں کیا. دہلی میں روٹی کھاتے تھے تو صرف روٹی کھاتے تھے, سالن استعمال نہیں فرماتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ سالن نہیں کھاتے صرف روٹی کھا لیتے ہیں, فرمایا کہ ہاں, یہاں دہلی اور یہاں کے اطراف میں جو بھی سالن بنتا ہے تو سالن میں آم کا کچھ حصہ ڈالا جاتا ہے, کچا آم ہوتا تھا, خشک کر لیتے تھے اور اس کو ڈالتے تھے کھٹائی کے لیے, امچور جس کو کہتے ہیں, آم کا کچھ حصہ اس میں ڈالا جاتا ہے, اور یہاں پر آم کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ شریعت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی, تو جب آم غیر شریعی طریقے پر خریدے گئے اس سالن میں پھر آم ڈالا گیا تو ظاہر ہے اس کا اثر کھانے والے پر آئے گا. وہ صرف روٹی پر گزارا کرتے تھے, سالن نہیں کھاتے تھے. عجیب حال اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر کام بھی لیا. ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں. ویسے تو ظاہر ہے آپ بیتی میں اس کے واقعات لکھیں. ایک اور واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ ویران مسجدیں کہیں ہوتی تھیں, بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں مسجدیں ویران تھیں, جہاں لوگ نہیں جاتے تھے, تو ان کا مزاج تھا اور ان کو ایک ذوق تھا, جذبہ تھا کہ ویران مسجدیں آباد کی جائیں, تو وہ مختلف علاقوں میں جاتے, اچھا یہاں پر یہ مسجد ہے, کوئی رہتا آتا نہیں ہے، چلو مسجد کی صفائی کر لیں، آباد کر لیں، اذان دے دیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ ان کا مزاج، اللہ تعالیٰ نے عجیب جذبہ ان میں رکھا ویران مسجدوں کو آباد کرنا۔ ہمیں تو اپنا خیال آتا ہے کہ ہمارا دور ہم دیکھیں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے بڑے بڑے مجمع جہاں ہوتے ہیں وہاں ہم جائیں، جہاں بہت بڑا مجمع ہوگا وہ بڑی مقبولیت، بڑی مقبولیت ہے، ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا، ویران مسجد میں کون جائے گا؟ یہ حضرات تھے جنہوں نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، یہ حضرات ہمیں بہت کچھ سکھا کے گئے ہیں اور انہی کی برکت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ خیر، یہ ویران مسجدوں کو آباد کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک جگہ گئے، واقعات تو عجیب عجیب ان کے ملتے ہیں، ایک جگہ گئے تو مسجد میں پہنچے، وہاں کا یہی تھا، مسجد میں کوئی مسافر ہوتا تھا تو مسجد میں چلا جاتا تھا اور مسجد میں پیچھے جگہ ہوتی تھی، وہاں ٹھہر جاتے تھے، ایک مسافر خانے کی طرح سمجھا جاتا تھا وہ مسجد کا پچھلا حصہ۔ تو یہ وہاں گئے، دن بھر ٹھہرے، اذان دیتے، نماز پڑھتے، اکیلے اذان دیتے، خود ہی نماز پڑھتے۔ مغرب کے وقت انہوں نے اذان دی، نماز پڑھی، فارغ ہو گئے، اتنے میں ایک شخص آیا، آ کر وضو کیا، وضو کر کے اکیلے جا کر نماز پڑھی، پھر پیچھے دیکھا، وہ جہاں مسافروں کی جو پیچھے جگہ ہوتی تھی، پیچھے دیکھا تو کوئی مسافر بیٹھا ہوا، یہی مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ تو دیکھا اچھا کوئی مسافر ہے، گھر گئے، گھر سے تین روٹیاں لے کر آ کر حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ انہوں نے کھا لی۔ عام طور پہ یہ فرماتے ہیں جب کسی جگہ وہ جاتے تھے تو ایک دن ہی ٹھہرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے وہاں قیام کیا، دوسرے دن پھر ٹھہر گئے، دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، پورا دن کوئی بھی نہیں آیا، فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نہیں، عصر تک کوئی نہیں آیا، مغرب میں نوقی کی نماز پڑھ لی، اس کی کچھ دیر کے بعد یہ آئے، وہی شخص، آ کر وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا، گھر گئے، دو روٹیاں لے کر آ کر ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، یہ پھر ٹھہر گئے، تیسرے دن اسی طرح ہوا کہ تیسرے دن پھر پورا دن ٹھہرے، کوئی بھی نہیں، مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی تھوڑی دیر کے بعد یہ آئے، وہی شخص، وضو کیا، نماز پڑھی، دیکھا ایک شخص ہے، گھر گئے، ایک روٹی لے کر آئے۔ پہلے دن تین روٹیاں، دوسرے دن دو روٹیاں، اور تیسرے دن ایک روٹی لے کر آئے اور کہنے لگے، اے مسافر، اب آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اپنے انداز سے کہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، میری عادت کسی بھی جگہ ایک دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہے، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ یہ تمہارا کیا قصہ ہے کہ پہلے دن تین روٹیاں، پھر دو، پھر ایک دی، اور اب کہہ رہے ہو کہ اب چلے جاؤ، پورا واقعہ مجھے بتاؤ، کچھ تو ہے اس کے پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں مزدور آدمی ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، اور پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا مل جاتا ہے کہ تین روٹیاں مل جائیں، ہم گھر میں تین افراد ہیں، ہم گھر میں تین افراد ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا ایک بیٹا ہے، تو بس ہم یہ تین ہیں، تو تین روٹیاں ہم تینوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اسی طرح میں روزانہ کام کرتا ہوں اور روزانہ کی تین روٹیاں مجھے مل جاتی ہیں۔ لیکن پہلے دن جب آپ کو دیکھا میں نے، تو ہم نے تو تینوں روٹیاں ہم تینوں کی جو تھیں، ہم تینوں نے فاقہ کیا گھر میں اور آپ کو وہ تینوں روٹیاں پیش کر دیں۔ دوسرے دن میں نے اور میری بیوی نے تو فاقہ کر لیا، لیکن بچے میں ہمت نہیں تھی تو بچے کو ایک روٹی اس کی کھلا دی۔ تیسرا دن جب ہوا تو اب یہ تیسرا دن ہے، میری بیوی میں بھی ہمت نہیں تھی اب فاقہ کرنے کی، تو اس نے بھی کھا لیا اور میرے بیٹے بچے کو بھی کھلا دیا۔ اب آئندہ کل تک میرے اندر بھی ہمت نہیں ہوگی کہ میں ایک اور دن بھوکا رہوں، اس لیے اپنے حصے والی روٹی تو آپ کو دے دی، کل میں نہیں دے سکوں گا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو، میری عادت کسی جگہ ایک دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہے، لیکن تمہارے کھانے کے اندر اتنی نورانیت ہے، اس لیے کہ وہ جو رزق حلال جس کو کہتے ہیں، حلال میں بھی تو درجات ہوتے ہیں، تو تمہارا جس طرح محنت مزدوری کرتے ہو اور بس ضرورت کے بقدر تمہیں روزی مل جاتی ہے، تمہارے رزق میں اتنی برکت ہے، اتنی نورانیت ہے کہ میں نے پہلے دن جب تمہاری طرف سے دی ہوئی روٹی کھائی تو رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور عجیب قسم کے انوارات محسوس ہوئے، تو میں نے سوچا کہ یہ غذا تو اتنی حلال، اتنی پاکیزہ، اتنی نورانیت والی ہے کہ اس کو تو مزید کھانا چاہیے۔ اس لیے میں ایک اور دن ٹھہر گیا، پھر دوبارہ وہی حال ہوا تو میں ایک اور دن ٹھہر گیا، لیکن اب میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہے حلال غذا اور اس کا اثر۔ یہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے، نہیں ان کا تو معاملہ ایسا تھا کہ کوئی ان کی دعوت بھی نہیں کر سکتا تھا، ان کے رشتہ دار وغیرہ ان کی دعوت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہیں سے کوئی مشتبہ مال تھوڑا سا بھی مل گیا تو ان کو قے ہو جاتی تھی۔ ان کا معدہ حرام غذا قبول ہی نہیں کرتا تھا، اندر جاتے ہی وہ قے ہو جاتی تھی اور سب کے سامنے رسوائی ہوتی تھی کہ اچھا یہ غذا حلال نہیں ہے، غلط کھانا کھلا دیا۔ سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں، من اکل الحرام عصت جوارحہ شاء ام ابا، جو شخص حرام کھانا کھاتا ہے تو اس کے اعضاء نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، علم او لم یعلم، چاہے جان بوجھ کر غلط کھانا کھایا یا بغیر علم کے اس نے حرام کھانا کھایا۔ عجیب بات ہے، انسان سوچتا ہے چلو تحقیق، ہر چیز میں کیا تحقیق کریں، تحقیق نہ کریں، بغیر علم کے بھی کھا لیا۔ جیسے زہر ہے، زہر انسان جب کھائے گا تو زہر کا اثر تو ہوتا ہے، جان بوجھ کے کھائے گا زہر تو گناہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا، اور اگر بغیر علم کے انسان زہر کھا لے تو گناہ نہیں ہوگا، نقصان تو ہوگا۔ اسی طرح سہل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اکل الحرام، جو حرام غذا کھاتا ہے تو اس کے اعضاء عصت جوارحہ، تو اس کے اعضاء سے نافرمانی صادر ہوتی ہے، وہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، یا علم او لم یعلم، وہ جان کر کھایا ہو یا جان بوجھ کر کھایا ہو یا انجانے میں کھا لیا ہو اس نے۔ اور آگے فرماتے ہیں، ومن کانت طعمته حلالا، اور جس کی غذا حلال ہوتی ہے، اطاعته جوارحہ، تو اس کے جوارح اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کے اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اس طرح کے اور بھی عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے سامنے غذا لائی گئی، انہوں نے قے کر کے نکال دیا تھا، بعد میں واقعہ مشہور ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اور بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس قسم کے واقعہ موجود ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشائخ نے اس سلسلے میں واقعی بڑی احتیاط برتی ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور شاید اکثر نے ان کا نام سنا ہی ہوگا، شاید سبھی نے سنا ہوگا، اس لیے کہ تعبیر الرؤیہ کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ صرف تعبیر الرؤیہ کے امام نہیں، بلکہ وہ تو حدیث کے، فقہ کے، تصوف کے، ہر فن کے امام تھے۔ وہ ان کا خطاب عجیب خطاب ہوتا تھا۔ بہرحال محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کا واقعہ ہے، ویسے واقعہ یہ ہوا ان کا کہ وہ تو چونکہ اپنے دینی کاموں میں، دینی مشاغل میں لگے رہتے تھے، اور دوسری طرف جو تجارت وغیرہ کے معاملات ہیں وہ دوسروں کے حوالے کر دیے تھے کہ تم سنبھال لو تھوڑا سا، ان کو بھی، یعنی ظاہر ہے ان کو بھی حصہ مل جاتا تھا، ان کو بھی مل جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ انہوں نے بہت بڑی مقدار میں قرض لے کر، یا ادھار انہوں نے زیتون کا تیل خریدا، بعضوں نے کہا شہد خریدا تھا، بعضوں نے کہا زیتون کا تیل خریدا، بظاہر یہ زیتون کا تیل تھا جو انہوں نے خریدا۔ اس زیتون کے تیل میں ہوا یہ کہ الگ الگ چونکہ برتن تھے، بڑے بڑے برتن ڈرم کی طرح جس میں زیتون کا تیل لایا گیا تھا، ان میں سے ایک کے اندر چوہا گرا ہوا، مرا ہوا پڑا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ حکم ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ایک برتن تھا اس کا الگ سے اس کو الگ کر دیا جاتا، باقی برتن زیتون کا تیل جو ہے وہ بیچ دیا جاتا، لیکن کام کرنے والے تو ہر ایک اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے، تو کام کرنے والوں میں سے کسی نے وہ چوہا جو مرا ہوا تھا وہ نکال کے پھینک دیا۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سے برتن میں وہ مرا ہوا چوہا تھا، تو کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے یہ نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ میں تو حرام غذا بیچوں گا نہیں، جو تیل ناپاک ہے وہ تو میں کسی کو بیچوں گا نہیں، دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں بیچتا، سب ایسا کہ ایسا ہی رہنے دو۔ اب ان کے ذمے قرض لازم ہو گیا، ظاہر ہے ادھار خریدا تھا، ان کے ذمے پیسے لازم ہو گئے۔ پیسوں کا مطالبہ کرنے والے آئے، میرے پاس تو ہے نہیں یہ فی الحال، اس لیے کہ اتنی بڑی مقدار ہے۔ خیر، چونکہ وہ بہت بڑی مقدار تھی اور قرض ادا کرنے کی استطاعت اس وقت موجود نہیں تھی، لوگوں سے مزید ادھار لینا چاہتے نہیں تھے، حالانکہ دینے والے لوگ موجود تھے، لوگوں سے ادھار لینا نہیں چاہتے تھے۔ اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومت کے مطابق فیصلہ ہوا کہ اچھا، ان کو تابعین کا دور ہے، سارے تو تابعی ہیں، صحابہ موجود تھے اس وقت، یہ وہ دور ہے جس میں صحابہ بھی موجود ہیں ابھی تک۔ تو خیر، ان کو قید کر دیا گیا۔ جب انہیں قید کیا گیا تو فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیوں قید کیا گیا ہے، کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ ان لوگوں کے گناہ اتنے کم ہوتے تھے، ان کو یاد رہتا تھا۔ فرمایا مجھے پتہ ہے کس گناہ کی وجہ سے مجھے آج قید میں جانا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے اب سے 30 سال، فرمایا بعض نے کہا 40 سال، اب سے 30 یا 40 سال پہلے میں نے ایک شخص کو، بیچارہ فقیر تھا، تو اس کو میں نے تانا دے دیا تھا کہ، یا اس طرح میں نے کہہ دیا تھا، یہ مفلس، ایک فقیر، اس طرح کے کوئی لفظ کہہ دیا تھا، تو اس کی سزا میں آج مجھے جیل میں جانا پڑ رہا ہے کہ میں بھی مفلس ہوا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں ادا کرنے کے، اس افلاس کی وجہ سے اور قرض ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے آج مجھے جیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ حضرت ابو مسلم، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو فرمانے لگے کہ قلت ذنوبہم، چونکہ ان لوگوں کے گناہ ہی اتنے کم ہوتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سے گناہ کے جرم میں یہ سزا ان پر آئی ہے، اور ہم لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر سزائیں مستقل آتی رہیں تب بھی ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ کون سے گناہ کے جرم میں، اس لیے کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں ہمارے۔ بہرحال یہ حضرات اتنے محتاط ہوا کرتے تھے، ہزاروں کی رقم ہے لیکن نہیں، شبہ میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، مشتبہ مال ہمیں نہیں بیچنا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی مشہور ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاملات میں ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں، ہماری بیٹیوں کی وراثت میں ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے میں جب بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت بیٹوں میں جائے گی، بیٹیوں میں نہیں جاتی۔ جو بھی بڑے گھر کے ہیں وہ رکھ لیں گے، اس لیے کہ ہم بزنس کرتے تھے، ہمارا تھا۔ جو بیچارے کمزور اور ضعفا اور بیمار یا جو تجارت کرنے سے قاصر تھے، وہ کہتے ہیں ان کو تو سب پیچھے ہی رکھ دیتے ہیں کہ نہیں ان کا کہاں سے ایسا ہوگا، انہوں نے تو کبھی تجارت میں حصہ لیا نہیں۔ شرعی لحاظ سے جس کا جتنا حصہ ہے وہ دینا ضروری ہے، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں وراثت کی۔ کمانے میں کتنی مرتبہ ہم ایسی چیزیں بیچ دیتے ہیں جہاں عیب بتایا نہیں جاتا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ، ان کا بھی یہی تھا، دینی کاموں میں لگے رہتے تھے۔ ان کے ایک شریک تھے حفص ابن عبد الرحمن، ایک مرتبہ بڑی مقدار میں کپڑے خریدے، کپڑوں کا ان کا چونکہ کپڑوں کی تجارت تھی پہلے سے، بڑی مقدار میں کپڑے خریدے، تو ان میں کپڑوں میں ذرا عیب آ گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شریک سے یہ کہا کہ دیکھو جب ان کو بیچو، حفص ابن عبد الرحمن سے کہا دیکھو جب یہ بیچو تو یاد رکھنا کہ جس کو بھی بیچو اسے بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ ظاہر ہے ان کا بھی یہ ارادہ تھا، بتائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے بیچا اور بڑی مقدار میں وہ کپڑے تھے، جب وہ کپڑے بیچے اور کسی تاجر نے وہ خرید لیے، یہ ان کو بتانا بھول گئے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ ظاہر ہے کوئی بڑا عیب نہیں ہوگا، اور اگر اس کو نظر آتا تو واپس بھی کر سکتا تھا، خیار عیب حاصل ہوتا ہے شریعت کی مستقل ایک اصول ہے خیار عیب، فقہا نے مستقل عنوان قائم کیا ہے باب خیار العیب، لیکن خیر بتایا نہیں، سامنے والے کو کہیں دھوکہ ہو گیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے بتایا تھا، عیب بتایا تھا؟ نہیں، میں تو بھول گیا بتانا. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا اس سے جتنی رقم حاصل ہوئی تھی، 20,000 درہم اس زمانے کے، 20,000 درہم، تو 20,000 درہم جتنے بھی حاصل ہوئے تھے پورے کے پورے انہوں نے صدقہ کر دیے کہ یہ مال مجھے رکھنا ہی نہیں ہے. عجیب عجیب ان حضرات کا حال ہوتا تھا. ایک مرتبہ کوفہ میں، کہ کوفہ کے اطراف میں کچھ ڈاکوؤں نے بکریاں چرا لیں، اور بکریاں چرانے کے بعد پھر انہیں کوفہ کے بازاروں میں آ کر ہی بیچ دیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے بازاروں میں بکریاں بیچی گئیں، کون سی؟ جو ڈاکوؤں نے چرائی تھیں. چوری کا مال بازاروں میں بیچا گیا، ظاہر ہے قصائی کے پاس جائے گا، وہ ذبح کرے گا، اس کا گوشت بنے گا. گوشت ہو سکتا ہے کہ وہ بکریاں جو چوری کی تھیں وہی میرے پاس آ جائے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کرایا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے. کسی نے بتایا 7 سال ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک کوفہ میں رہتے ہوئے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ان میں اس زمانے میں وہ بکری نہ آ جائے جو چرائی گئی تھی، کہیں اس کا گوشت میرے اندر نہ چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لا يدخل الجنة لحم نبت من الحرام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ گوشت کا جو حصہ حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، حرام غذا کے ذریعے سے اس میں قوت آتی ہے اور بڑھتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ان حضرات نے ان حدیثوں کو کتنا اہتمام سے پڑھا تھا اور اس پر عمل کیا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول بس میں خاص ہے، اب اس موضوع کو ختم کرتے ہیں، بہت طویل ہو گیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مقولہ ہے، فرماتے ہیں، بڑے عجیب عجیب باتیں ان کی بھی حکمت کی ہوا کرتی تھیں. فرماتے ہیں، دیکھو، عالم تو ان رزقی لا خذہ غیری فاطمئن قلبی، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرا رزق میرے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا. عقیدے والی بات ہے، میرا رزق میرے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا. جس لقمے پہ میرا نام لکھا گیا ہے وہ میں ہی کھاؤں گا، کوئی اور نہیں کھا سکتا. عالم تو ان رزقی لا خذہ غیری، مجھے معلوم ہے کہ میرے روزی میرے علاوہ کوئی نہیں لینے والا. فاطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو گیا، مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں کہیں اور ادھر ادھر جاؤں، میری روزی مجھ تک آنے ہی والی ہے اور میرے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا. وعلمت ان عملی لا يقوم به غیری فاشتغلت به وحدی، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا کام کوئی اور نہیں کرے گا. نماز میری مجھے پڑھنی ہے، میرے اعمال صالحہ مجھے کرنے ہیں، میری تلاوت مجھے کرنی ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے اعمال میرے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا، تو میں خود تنہا اپنے اعمال میں مشغول ہو گیا. روزی تو خود آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دی، اعمال مجھے کرنے کی ضرورت ہے. وعلمت ان اللہ مطلع علی فاستحییت ان یرانی عاصیا، اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں نافرمانی اور گناہ کرتے ہوئے دیکھے. وعلمت ان الموت ينتظرونی فاعددت الزاد للقاء ربی، اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ موت میرے انتظار میں ہے، تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری توشہ جمع کرتا رہتا ہوں، اعمال صالحہ جمع کرتا رہتا ہوں. یہ حضرات تھے جو ہمارے لیے قابل اتباع تھے. بہرحال یہ اصل تو اس موضوع کے لحاظ سے جیسے میں نے بتایا تھا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انسان کی غذا حلال طیب ہوگی تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. اگر غذا مشتبہ ہے، حرام طریقے سے انسان کما رہا ہے، یا ادھر ادھر باہر سے لے لیا، میکڈونلڈ میں سے کوئی چیز لے لی اور کہیں باہر جا کر کوئی غذا کھا لی، پتہ نہیں انہوں نے کچھ ملایا ہو، حرام غذا بغیر علم کے بھی انسان کھا لیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اعمال صالحہ سے دوری، قلب کی نورانیت کا ختم ہونا. اسی لیے میں نے وہ تفصیل بیان کی تاکہ جتنا زیادہ ہم حلال کا اہتمام کر سکیں، یعنی کہ ہم شبہ کریں، لیکن جتنا زیادہ ہم حلال کا اہتمام کر سکیں اتنا زیادہ جس قدر حلال کا ہم اہتمام کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور ہمارے یعنی دینی لحاظ سے بھی کہ اعمال صالحہ ہم آسانی سے کر سکیں، اور قلبی سکون اور اطمینان کے لحاظ سے بھی. اللہ تعالی ہمیں اس پر پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے. عقل حلال ہمارے لیے آسان اور میسر فرمائے، اور اعمال صالحہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے، اور اعمال صالحہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کی توفیق دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خالص کر کے قبول فرما لے، کہ ہمارے اعمال بھی ریا والے بے توجہی والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خالص کر کے قبول فرما لے، اور مزید اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.